أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر صلوات. پروردگار عالم، خالق کلام اور خالق متکلمین، خود اپنے کلام کی عظمت کا اعلان فرما رہا ہے. اب اسے یوں نہ سمجھیے گا کہ جیسے بہت سے شعرا ہوتے ہیں اور دبا ہوتے ہیں، شاعر اکثر اپنے کلام میں مقطع میں تعلی ضرور کر لیتے ہیں. اور جو بڑے شاعر ہیں وہ تو کم تر تعلی کرتے ہیں، جو متشاعر ہیں وہ ماشاءاللہ ایسی ایسی تعلیاں کرتے ہیں کہ نہ پوچھیے. اپنی تعریف، اپنے کلام کی تعریف اس طرح نہ سوچا کریں، اس پر قیاس نہ کریں. پروردگار خالق کلام، خالق سخن، خالق حرف و بیان، خالق لفظ و معنی، اپنے اس کلام کی عظمت کا اعلان فرما رہا ہے اور انسان کو متوجہ کر رہا ہے کہ یہ ایسا عظیم کلام ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو، هذا القرآن، دیکھیے اگر میں اپنے ذوق سے گفتگو کروں نا تو ایک گھنٹہ صرف اس میں صرف ہو جائے گا کہ جب قرآن شروع ہوا تو کہا گیا الف لام میم ذالک الکتاب، یہاں کہا جا رہا ہے لو انزلنا هذا القرآن، وہاں ذالکا کہہ کے بعید کا اشارہ کیوں کیا گیا، یہاں هذا کہہ کے قریب کا اشارہ کیوں کیا گیا. اور ہمارے یہاں یہ سب مقامات غور طلب ہیں یا نہیں؟ خوب غور طلب ہیں. بہت کچھ عرض کرنے کا جی چاہتا ہے مگر بہت سی باتیں اشارے میں عرض کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں، اور جو اہل ذوق ہیں وہ جستجو کرتے ہیں. ماشاءاللہ بزم میں علماء بھی ہیں، اہل دانش بھی. وہاں فرمایا گیا تھا لکل کتاب، اور یہ بھی عرض کر دوں کہ پورے قرآن مجید میں بار بار الکتاب 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 جو آیا ہے، تو ہر جگہ ایک ہی کتاب کو ذہن میں نہ رکھیں. بہرحال لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے ہیں، کسی پہاڑ پر، کسی خاص پہاڑ کا تذکرہ نہیں ہے، پہاڑ خود شدت میں آپ سوچ سکتے ہیں پتھر پہاڑ کیسا شدید ہوتا ہے، یعنی عام انسانوں کے لیے اس پہاڑ کی مثال جو ہے وہ منتہائے شدت کی مثال ہے، ایسا شدید ایسا سخت پہاڑ، اگر اس پر بھی ہم یہ کلام نازل کرتے ہیں یہ قرآن، لَرَأَيْتَهُ، تو تم یہ دیکھتے، خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ وہ خشوع اور تعبد اور تذلل کے ساتھ جھک جاتا بلکہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. محرم کی مجلسیں ہیں نا، ضبط کر کے سنیے گا، امر الہی کے سامنے اگر کوئی واقعا خضوع و خشوع کا حق ادا کرنا چاہے تو وہ مقام بندگی میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے نا، ہم نے انسانوں میں بہت کم دیکھا مگر کسی کو دیکھا تو کربلا میں حسین کو دیکھا. اب اگر ہم حسین کی رہبری میں سفر طے نہ کریں گے تو پھر کس کی رہبری میں سفر طے کریں گے؟ صلوات پڑھیے محمد اللہ. اصل چیز ہے خالق پر یقین اور خالق کی تعظیم. قرآن مجید میں بار بار یہ بات کہی گئی، وما قدر اللہ حق قدرہ، ہائے انہوں نے اللہ کی قدردانی نہیں کی جو قدردانی کا حق تھا، اللہ کی قدردانی نہ کی. وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ خود فرما رہا ہے، مقرر یہ بات فرمائی ہے قرآن مجید. تو اللہ پر یقین اور اللہ کی تعظیم اور پھر اس کے کلام کی تکریم و تعظیم اور اس کے لیے خاشع ہو جانا، خشوع خضوع تذلل تعبد، اپنے کو اس کے ہر حکم کو تسلیم کرنے کے لیے آمادہ رکھنا. تو پھر درمیان میں مجبور ہوں کہ یہ بات کہوں، مقرر کہتا رہتا ہوں پھر کہوں، اس میں یہ کیفیت پیدا کیسے ہوگی؟ اللہ کے ہر چھوٹے بڑے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے آمادہ رہنا، اس کے لیے سب سے پہلی ریاضت، سب سے بڑی ریاضت، سب سے پہلی اور سب سے بڑی ہے، اپنی خودی کو خدا کے لیے قربان کر دینا. انانیت، خودی، میں، میری پسند، میں بھی کچھ ہوں، میری بھی کوئی فکر ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. کوئی مسئلہ شرعی بتائیے، میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آتی. آخر اس حکم کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ ایک مخلوق، ایک غلام، ایک بندہ، ایک عبد، مگر یہ حق رکھتا ہے کہ اپنی فکر کی شرطوں پر خدا کا حکم مانے؟ میری سمجھ میں تو نہیں آتی یہ بات. اس حکم کی علت کیا ہے، اس حکم کی وجہ کیا ہے، اس حکم کا سبب کیا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور عبادات سے لے کر معاملات تک اور زندگی کے چھوٹے بڑے تمام مسائل میں، ذاتی ہوں یا خانوادے کے مسائل ہوں یا معاشرے کے مسائل ہوں، اخلاقی مسائل ہوں یا سیاسی مسائل ہوں، تمام مسائل میں انسان کے مسائل کی الجھنوں کی سب سے بڑی وجہ انانیت ہوتی ہے. میں اور میری سوچ، میں اور میرا ذوق، میں اور میرا مزاج، میں اور میری طبیعت، میں اور میری خواہش، میں اور میری طلب، میں اور میری پسند، تمام تر فتنہ و فساد کی جڑ، تمام تر مشکلات کی جڑ یہی ہے. اللہ نے کہا شمشیر لا الہ سے اپنی خودی کو ذبح کرو تاکہ فتنے کی جڑ ختم ہو جائے. اسے ذبح کرنا ہے، مگر اب پھر وہی ذہن میں الجھنیں ہوتی ہیں. یہ کیا بات ہوئی، ہمیں آپ نے خودی دی، آپ ہی نے تو دی. یہ خودی جس چیز کا نام ہے، دیکھی ہے کسی نے کس رنگ کی ہوتی ہے، کہاں ملتی ہے، کس اسٹور میں یہ خودی میڈ ان کہاں ہے، امریکہ؟ ارے آپ ہی نے تو خودی دی ہے اور آپ ہی کہہ رہے ہیں خودی کو قربان کرو، تو آواز آئے گی ہم ہی نے خودی دی ہے اور ہم نے شرط یہ رکھی ہے کہ قربان ہمارے ہی لیے کرو. ہماری منزلت دیکھو، ہماری بلندی دیکھو، ہماری عظمت دیکھو، اپنے لیے قربان کرنے کی شرط صرف اس لیے رکھی تاکہ کسی کمتر کے لیے قربان نہ ہو جاؤ. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تم کو ہم نے بنایا ہے، ہم ہی نے تمہارے اندر حب نفس کو بھی رکھا، ہم ہی نے تمہیں خودی بھی دی. اور پھر ہم ہی نے یہ بھی بتا دیا کہ ہماری راہ میں قربان ہونا. اس لیے کہ دیکھو باقی جتنی چیزیں ہیں، یہ تمہاری عظمت کا ادراک ہونا چاہیے تمہیں کہ اگر تم کسی کی راہ میں قربان ہو سکتے ہو تو خدا کے علاوہ وہ کوئی اور شے نہیں ہو سکتی. خدا کے علاوہ کسی راہ میں بھی قربان ہوئے تو گویا تم نے اپنے کو ضائع کر دیا، خود اپنی قدر شناسی نہ کی، خود کو نہ پہچانا. خود کو نہ پہچانا، خود اپنی قدر و قیمت کو نہ سمجھ سکے. اس لیے خود اپنی قدر و قیمت سمجھو. اور قربان ہونا ہے تو بس اللہ کی راہ میں قربان ہونا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کی راہ میں تم قربان ہو جاؤ. یہی وہ راز ہے. میں حوالہ دے دوں، میں تنقید بھی کرتا ہوں جہاں اشکال ہوتا ہے، ستائش بھی کرتا ہوں جو چیز اچھی ہوتی ہے. علامہ اقبال نے جو فرمایا ہے، ان کے دو اشعار کس قدر عمدہ اشعار ہیں اور کیا بلند مراتب خودی کی طرف اشارہ کرتے ہیں. خودی کا سر نہاں، لا الہ الا اللہ. سمجھ میں آئی بات؟ خودی کا سر نہاں. لا الہ الا اللہ, یہ جو آپ میں میں ہے نا, یہ اس لیے ہے کہ آپ بنائے ہوئے اس کے ہیں جو سب سے بلند ہے. تو یہ جو میں ہے اس لیے ہے کہ اس عظیم کے بنائے ہوئے ہیں, تو پھر اس عظیم کی تو سنیں. خودی کا سر رہنے ہاں لا الہ, خودی ہے تیر فسان لا الہ. کیا اچھی نظم ہے, پروردگار انہیں جنت نصیب فرمائے. اور پھر وہ مشہور شعر ان کا, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے. یہ ہر جگہ لکھا ہوا مل جائے گا, خوب یاد ہوگا آپ کو. یاد ہے, خوب لطف لے کے پڑھتے ہیں لکھتے ہیں, سمجھتے نہیں کہ اس میں پیغام کتنا بڑا ہے. ارے قرآن نہیں پڑھتے, عربی زبان میں ہے. اقبال نے یہ شعر تو اردو میں کہا ہے نا. اقبال کے اسی شعر کی روشنی میں ان لوگوں کو ڈھونڈیے کم سے کم جنہوں نے اپنی خودی اتنی بلند رکھی کہ خدا نے بہت سے فیصلے ان کی رضا کے مطابق کیے. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. اور ایک درخواست کروں گا, تلاش کیجئے تاریخ میں, تلاش کیجئے عالم میں ان ہستیوں کو جن کی خاطر سے خدا نے کچھ کیا ہے. مگر یہاں ضرور بہت ہاتھ جوڑ کے عرض کرو, قرآن ہی کی روشنی میں تلاش کیجئے گا. یہاں روایات کا سہارا نہ لیجئے گا, روایات کا سہارا یہاں نہ لیجئے گا. بہت سے لوگوں نے اپنے قد بلند کرنے کے لیے یا بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے لوگوں کے قد بلند کرنے کے لیے ایسی بہت سی روایتیں ماشاء اللہ سیاسی مقاصد کے تحت تیار کر لیں. ان کی خواہش سے اللہ نے یہ کیا اور ان کی خواہش سے اللہ نے یہ کیا. ہم اللہ سے خود پوچھتے ہیں, پروردگار تو بتا دے تو نے کسی کی خاطر سے بھی کچھ کیا. تو قرآن مجید میں ایک نہیں ایک سے زائد مقامات پر ملے گا کہ جہاں پروردگار نے کسی کی خاطر سے کچھ کیا ہے اور کرنے کا وعدہ کیا ہے. یوں تو خدا سب کو عطا کرتا ہے اور لوگ دعائیں کرتے ہیں اور عطا کرتا ہے, لیکن خدا نے کسی سے خاص خطاب کر کے کہا ہے, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, خدا تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. کس سے کہا یہ؟ بس ایک ہستی ہے, خلاصہ کائنات, علت کائنات, سبب خلقت عالم ہستی, صاحب لولا کلما خلقت الافلاک. ہاں, مجھ سے آگے بحثیں نہ کیجیے گا کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے یا صوفیوں کا قول ہے, اور جہاں کرنا ہوگا کر لیجیے گا, منع نہیں کر رہا ہوں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنا احترام کیجیے گا, کہیں ایسا نہ ہو کہ گفتگو کے بعد آپ کو اپنی رائے بدلنی ہی پڑ جائے. شان مصطفیٰ میں گستاخی کرنے والے, کلمہ مصطفیٰ پڑھنے کے باوجود, کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ, اور جب کہا جاتا ہے کہ یہی محمد رسول اللہ, یہی خاتم النبیین, یہی اول النبیین, یہی امام المرسلین, یہی وہ ہیں, اگر انہیں خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو پروردگار کچھ خلق نہ کرتا. یہ بات کہی جاتی ہے تو پھر ماشاء اللہ کیا کیا تاویلیں کرتے ہیں. اور نعوذ باللہ, ہم نے دیکھا ایسے لوگ, جو میں کل کہیں کہہ رہا تھا کہ ایسے دانشور دانشور نہیں ہیں, یہ سینہ دانش کا ناسور ہیں. پیغمبر کی فضیلتیں نہیں سن سکتے. اللہ فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, اللہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اچھا, وعدہ کیا اور پھر کیا یا نہیں؟ ادھر کا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ يُعْطِيكَ يُعْطِيكَ, اللہ عطا کرے گا. ادھر کا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا. وعدہ پورا ہوا یا نہیں؟ یہاں بھی وعدہ پورا ہوا, وہاں بھی وعدہ پورا ہوا اور ہوگا. بہرحال تو اور بھی مقامات ہیں. اب میں چونکہ کوئی بات پڑھ چکا ہوتا ہوں اور مقرر پڑھ چکا ہوتا ہوں تو پھر پڑھنے کا ارادہ نہیں ہوتا کہ لوگ کہیں گے کہ وہی بات بار بار پڑھ رہے ہیں. لیکن کچھ آپ لوگ بھول جاتے ہیں اور کچھ یہ کہ بات ایسی ہوتی ہے کہ اس میں عظمت اور اہمیت ہوتی ہے. اور جب بات قرآنی ہو, جب بات قرآن میں ہو. دیکھیے, اب یہ تو ہے کہ صاحب اللہ نے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ, اللہ عطا کرے گا. کس پیمانے سے عطا کرے گا؟ کہ آپ راضی ہو جائیں گے. رضا کس کی؟ پیغمبر کی رضا, اللہ کی رضا نہیں. اب یہ تفریق بھی سمجھنے سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں, ورنہ بات تو یہ ہے کہ جو ان کی رضا وہ ان کی رضا, جو اس کی رضا وہی ان کی رضا. لیکن اب لوگ سوچتے رہے کہ کیا کیا اس میں جنت ہوگی, فردوس سے بری کا معاملہ ہوگا, کچھ اخروی معاملات ہوں گے, کچھ دنیاوی معاملات ہوں گے, کچھ چیز ہوگی. شریعت کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے لے کر اور کائنات کی بڑی بڑی حقیقتوں تک سب کچھ اللہ نے رضاء محمد کی کو سامنے رکھ کے مقرر کیا اور تخلیق کیا. ہمیں تو یہی بات سمجھ میں آئی, اس لیے کہ قرآن مجید میں ایک مقام اور ہے, اور وہ کیا ہے؟ قبلے کا تعین. قبلے کا تعین, قبلے کا تعین قرآن مجید کی آیت ہے نا. میں نے کہا تھا روایتوں کو نہ دیکھیے گا قرآن. تو جب پیغمبر اکرم آپ حضرات خدا نصیب فرمائے زیارات مدینہ منورہ اور زیارات مکہ مکرمہ, تو مدینہ منورہ میں ابھی بھی ایک مسجد موجود ہے, اسے کہتے ہیں مسجد القبلتین, دو قبلوں والی مسجد. یہ اس واقعے کی یادگار ہے کہ پیغمبر نماز پڑھ رہے تھے. دیکھیے, اللہ بھی بعض احکام نازل کرتا ہے یہ لحاظ کر کے کہ بھلائے نہ بھول سکے امت. قبلہ تبدیل کرنا ہے, ارے بھائی ایک نماز پوری ہو جاتی, دوسری نماز سے پہلے تبدیلی ہو جاتی, درمیان نماز کے درمیان میں. ایسے ہی حکم نازل کرنا تھا تو یا مکے میں نازل کرتے یا مدینے میں, کہا نہیں دونوں کے درمیان میں. قبلے کا, قبلہ ظاہری کا تعین کرنا ہوا تو نماز کے درمیان, اور قبلہ معنوی کا تعین کرنا ہوا تو میدان خدیر میں سفر حج کے درمیان. بھلائے نہ بھول سکے انسان. میں قبلے کے تبدیلی ہوئی تھی, ہاں بھائی ہوئی تھی, مسجد موجود ہے, نماز کے دوران ہوئی تھی, یوں صفے لگی ہوئی تھی, پیغمبر آگے تھے, ایک دم سے پیغمبر نے رخ موڑا, سب نے رخ موڑا, اور اس کے بعد راستہ دیا اور پیغمبر آگے تشریف لے گئے اور نماز مکمل فرمائی اور پھر اعلان کیا کہ اب قبلہ تبدیل ہوا. لیکن قبلہ تبدیل ہوا کس کی مرضی سے؟ نماز کس کی؟ خدا کی. بندگی کس کی؟ خدا کی. قبلہ کس کے لیے ہم قبلہ رو ہو کر کھڑے ہوتے ہیں؟ خدا کے لیے. اور خدا کہہ رہا ہے کہ سنو, ہم نے قبلہ مقرر کیا, معین کیا محمد کی خاطر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مشہور مقام ہے, سورہ مبارک ہے, بقرہ ہی میں ہے, یہاں دوسرا پارہ قرآن کا شروع ہوتا ہے نا, یہ ظاہری تجزیہ اور ترتیب کے لحاظ سے اسی میں یہ آیت آتی ہے. سیقول السفہا, یہ جو نادان لوگ ہیں یہ ابھی پوچھیں گے کہ کس لیے یہ قبلہ تبدیل ہو گیا, تو آپ یہ آیت سنا دیجئے گا. کیا ہے آیت؟ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. اے حبیب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار چہرہ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں, کچھ کہہ نہیں رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, کچھ کہہ نہیں رہے ہیں. قرآن کہتا ہے کچھ کہہ نہیں رہے ہیں, صرف دیکھ رہے ہیں. قد نرا تقلب وجہک, آپ کے چہرے کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار آسمان کی طرف یہ چہرہ اٹھ رہا ہے, تو سمجھیے کہ آپ نے کہا نہیں مگر ہم سمجھ گئے. کیا سمجھ گئے؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, اب ہم ایسے قبلے کی طرف آپ کو موڑ دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. آپ راضی ہو جائیں گے. فیصلے ہوئے نا, خدا بندے سے خود پوچھے. ہم اگر بندہ ہونا چاہیے نا, بندہ بھی ایسا بندہ ہو. ہم سب تو کہتے ہیں اے پروردگار ہم تیرے بندے ہیں, ہم تیرے بندے ہیں, ہم دن بھر گستاخی کرتے رہتے ہیں, گناہ کرتے رہتے ہیں, نافرمانی کرتے رہتے ہیں, اور کہتے ہیں ہم تیرے بندے ہیں. مصطفیٰ وہ بندہ الہی ہے جس کے لیے خدا فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبده لیلا, پروردگار کیا کہنا اس کا جو اپنے عبد کو, اپنے بندے کو راتوں رات معراج پر لے گیا. اور مانے خدا العبد کہہ رہا ہے. بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ تو میں عرض صرف یہ کر رہا تھا کہ آپ کو اللہ نے خود ہی عطا فرمائی ہے, یہ نہ سمجھیے. آپ غلط فہمی کیا ہوتی ہے؟ غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ صاحب اللہ نے ہمیں بنایا, آخر بنایا ہی کیوں ہے؟ یہ بچے نوجوان بالکل ایسا بکھر کے بتھر کے رہتے ہیں سامنے, ارے اللہ نے ہمیں بنایا ہی کیوں, ہر چیز پہ تو پابندی لگا دی. یہ وہ پرانی بات ہے, درمیان قعر دریا تختہ بندم کر دئی, باز می گوئی کے دامن ترمکن ہوشیار باش. ارے دریا کے بیچ میں, سمندر کے بیچ میں آپ نے ہمیں کھڑا کر دیا ہے اور پابندی یہ لگائی کہ دامن تر نہ ہونے پائے. ہاں ہے تو کچھ ایسا ہی ہے, تو کچھ ایسا ہی ظاہری منظر ایسا ہی ہے, اس کے باطن میں لطف بہت گہرا ہے. ظاہری منظر یہ لطف ایسا کمال کا لطف ہے کہ دریا میں درمیان میں کھڑا کر دیتا ہے, کہتا ہے کہ دامن تر نہ ہونے پائے, اور اگر کوئی اس ریاضت کو شروع بھی کرے قربتاً اللہ کہ دامن تر نہ ہونے پائے, تو وہ اتنی قدرت دیتا ہے کہ مصلی کوئی پانی پہ بچھا دے اور نماز پڑھے تو مصلی ڈوبتا نہیں. سفینہ نوح کے لیے قابل رشک منظر بن جاتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے. ارادہ تو کریں اس کی بندگی کا, قصد تو کریں اس کی بندگی کا, قصد کریں تو مقصد تک پہنچیں گے. قصد تو کریں ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. دیکھیے اب یہ میرا مزاج ہے کہ میں ایک اتنے مجموعہ بناتا ہوں, کچھ وہ باتیں بھی درمیان میں رکھتا ہوں کہ جو بالکل پیور اکیڈمک اور تعلیمی اور مدرسی ہیں, تحقیقی ہیں. ہمارے ایک شفیق بزرگ تھے, اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے, اب نہیں رہے. وہ کہتے تھے یہ جب آپ ممبر پہ مجلس پڑھتے ہیں اس میں یہ بتانے لگتے ہیں کہ اس کا روٹ ورڈ یہ ہے اور مادہ یہ ہے اور عین اور شین اور قاف اور قاف اور صاد اور دال, یہ سب نہ کیا کیجیے, یہ بالکل اچھا نہیں لگتا. مجمع جو سامنے بیٹھا ہے یہ تو عربی والا ہے نہیں, اور اسے عربی گرامر سے کیا واسطہ. مگر یہ نصیحت کیے ہوئے انہیں تقریباً 30 سال ہو گئے, بلکہ اس سے بھی زیادہ, اور میں اپنی ضد پر قائم ہوں. اس لیے کہ یہ ضد نہیں ہے, یہ ایک ضرورت کا احساس ہے. پہلی بات یہ کہ اتنے بڑے مجمع میں نہ جانے کتنے ہوں گے جن میں لسانیات کا ذوق ہوگا, زبان کا ذوق ہوگا, اور اگر نہیں ہوگا تو بیدار ہو جائے گا, اور پھر وہ متوجہ ہوں گے عربی زبان کی گہرائی اور عربی زبان کی ساخت کی طرف. اور پھر اگر یہ کلید ان کے ہاتھ آ گئی تو آیات قرآنیہ سے گفتگو کرنے کا انہیں موقع مل جائے گا. یہ مقصد ہوتا ہے, مقصد اپنی تعلیم و تربیت بھی ہے کہ میرے علم میں بھی اضافہ ہوتا رہے, اور جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ان کے بھی علم میں اضافہ ہوتا رہے. صرف یہ تھوڑی کہ ہم کوئی بات یاد کر کے آ جائیں اور سنا کے چلے جائیں. تو یہاں پر یہ عرض کروں, کل میں نے کہا تھا قاف صاد دال قصد قصد یقصد, یہ جو فعل ہے اس کا جو مصدر ہے وہ ہے قصد, القصد اور المقصد, ٹھیک ہے نا. یہ مقصد جو ہے, یہ قصد جو ہے, یہ دو حرفوں سے تعدیہ ہوتا ہے اس کا. بالکل ٹیکنیکل بات ہے, بس ایک منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا, یاد رہ جائے گی تو کام آئے گی صدیوں. ایک منٹ کی بات یاد رہ جائے گی تو صدیوں کام آئے گی. اگر قصد الہ کہا تو معنی کچھ اور ہوں گے, اور اگر قصد بے کہا, بے سے تعدیہ کیا, تو معنی کچھ اور ہوں گے. مقاصد ظاہری طور پر کلیسیفائی کروں تو دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک مقصد محسوس ہوتا ہے اور ایک مقصد معنوی. اب یہ کیا ہو گیا, یہ کیا مشکل آ گئی. ایک مقصد ہوتا ہے محسوس اور ایک مقصد ہوتا ہے معنوی. معنوی کا مطلب مجرد, مادے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر الہ کے ذریعے سے آپ نے تعدیہ کیا تو وہ محسوس مقصد کی طرف توجہ دلائے گا, اگر بے سے تعدیہ کیا تو معنوی مقصد کی طرف توجہ دلائے گا. اب مثال دے دوں, بس وہ ایک منٹ کی بات ختم ہو گئی, یاد رکھنا ہوگا یاد رکھیے گا, کام آئے گی, بھول جائیں گے آپ, کوئی بات نہیں, اللہ غفار ہے, اللہ تو معاف کرتا ہے, آپ بھولتے رہیے وہ معاف کرتا رہے گا, بس اتنا کیجئے گا کہ خود اسے نہ بھول جائیے. ایک ہی شرط ہے, خود اسے نہ بھول جائیے, ایسی غفلت تاری نہ ہو کہ آپ اسے بھول جائیں. اب یہ معنوی اور مادی کبھی کبھی تو بالکل الگ الگ ہوتے ہیں کہ ان کو جمع کرنا ممکن نہیں ہوتا, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, بلکہ اکثر اس نے نظام ایسا بنایا ہے اس عالم ہستی کا کہ جمع کرنا بھی ممکن ہوتا ہے. مسجد, ارے بھائی مسجد جو ہے در و دیوار اس کے نظر آتے ہیں نا, یہ ایک مادی حقیقت ہے نا, مسجد ہے مادی حقیقت. اگر آپ نے الہ سے تعدیہ کیا اور مسجد کی طرف چلے تو مراد یہ ہوگی, مقصد آپ کا یہ ظاہر ہوگا کہ آپ مسجد جا رہے ہیں. مسجد یعنی وہ عمارت, ٹھیک ہے. اور اگر بے سے تعدیہ کیا تو اب یہ مراد نہیں ہے کہ مسجد تک جا رہے ہیں, اب آپ کسی امر معنوی کے لیے جا رہے ہیں, کسی روحانی امر کے لیے جا رہے ہیں. اگر صرف آپ کا مقصد ظاہری مادی ہے تو بات مکمل نہیں ہوگی, مقصد حیات انسانی پورا نہیں ہوگا. اگر صرف مسجد تک جانا مقصد ہوا تو پھر بات بنی ہوئی کہ نہیں, جب تک مسجد میں جا کے لقاء اللہ کا شرف حاصل نہ ہو, اللہ کی بارگاہ میں حاضری نہ ہو, تو مقصد پورا نہیں ہوگا. واضح ہو رہی ہے بات؟ تو مسجد تک جانا ہے امر محسوس, اور حضرت حق کے بارگاہ میں حاضری ہے امر معنوی. مسجد کی مثال میں نے اس لیے دی کہ روزمرہ آپ مسجد جاتے ہوں گے انشاءاللہ. یہ مسجدیں ہیں خانہ کعبہ یا مسجد حرام کی شبیہیں. بھائی شبیہوں کا انکار نہ کیجئے, مسجدیں آپ بناتے ہیں نا, یہ بھی شبیہیں ہیں. اب وہاں جو جاتے ہیں عمر میں ایک بار, یا جو لوگ قسمت کے دھنی ہیں بار بار وہاں بھی جائیے گا, تو صرف کعبے کو دیکھنے کے لیے نہ جائیے گا, کوشش کیجئے گا وہ حقیقت بھی نظر آ جائے جس کی وجہ سے اللہ نے کعبے کو قبلہ بنایا. صلوات حج میں مکے تک جانا اور مسجد الحرام میں جانا اور خانہ کعبہ کو دیکھنا اور خانہ کعبہ کو بوسہ دینا اور حجر اسود کو بوسہ دینا, یہ سب مقاصد ہیں کون سے؟ محسوس. اور ان کے اندر چھپی ہوئی معنویتوں تک پہنچنا, یہ ہے مقاصد معنوی. اور ہمارے یہاں ابھی مقصد و مقاصد کی تشریح ہو رہی ہے, پھر ہم مقاصد قرآن کی بات ذرا تفصیل سے کریں گے. تو کعبے تک پہنچے, یہ ہے محسوس مقصد. جان کعبہ تک اگر پہنچ گئے, اس کے علاوہ اور کیا تفسیر کر سکتے ہیں؟ اتنے دن مکے میں رہے پیغمبر, کیا کیا اذیتیں نہیں ہوئی. اسی کعبے کے سامنے صحن مسجد میں نماز پڑھتے تھے, اور جب آپ سجدے میں جاتے تھے تو آپ کے اوپر گستاخیاں کی جاتی تھیں, خس و خاشاک ڈال دیے جاتے تھے, اذیتیں ہوتی تھیں. مکے میں کیا کیا اذیت نہیں ہوئی پیغمبر کو, اور صحن حرم میں کیا کیا اذیت اور توہین نہیں ہوئی, خانہ کعبہ کے سامنے کیا کیا اذیت اور توہین نہیں ہوئی پیغمبر کو. مگر پھر بھی پیغمبر کی خواہش یہ تھی کہ کعبہ ہی قبلہ بنے. اس کے معنی یہ ہے کہ تمام مشکلیں, تمام مصیبتیں ایک طرف, مگر کوئی ایک چیز تھی جو کعبے سے ملی. اس ایک چیز نے پیغمبر کا ہر غم بھلا دیا. پیغمبر کا ہر غم بھلا دیا, ایک چیز ایسی ملی. ہم بھی تو دن رات یہی کہتے ہیں, زندگی میں جتنے بھی دکھ ہوں, درد ہوں, مشکلیں ہوں, جو کچھ بھی آزمائشیں ہوں, سب ایک طرف عشق علی ہے, تو کوئی مشکل سامنے ٹھہرتی نہیں. عشق علی، حب علی. یہ حب علی و عشق علی میں لوگ جب بھی ہم محبت علی کی بات کرتے ہیں تو لوگ ہمیں دیوانہ سمجھتے ہیں. اچھا جو ہمیں دیوانہ سمجھتا ہے، ہمیں کون سا ایسا جبر ہے ہمارے اوپر کہ ہم اسے دانشور سمجھیں؟ جو ہمیں دیوانہ سمجھتا ہے، کون سی مجبوری ہے ہماری کہ ہم آپ کو دانشور سمجھیں؟ علی کی محبت، علی کی عظمت حبی، علی کی قدر و قیمت حبی، وہ کتنی زبردست ہے. کہاں کہاں پیغمبر نے اس کا اعلان کیا ہے، کہاں کہاں پیغمبر نے اعلان کیا، زندگی میں کتنی مرتبہ محبت علی کا تذکرہ کیا اور اس بات کا تذکرہ کیا کہ یہ علی وہ ہیں کہ ان کی محبت علامت ایمان ہے، یہ علی وہ ہیں کہ ان کی محبت سبب نجات ہے، یہ علی وہ ہیں کہ ان کی محبت دراصل میری محبت ہے، میری محبت دراصل خدا کی محبت ہے، یہ علی وہ ہیں کہ جن سے جو خدا سے اور اس خدا کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور خدا اور خدا کا رسول بھی علی سے محبت کرتے ہیں. مشہور حدیث ہے، آپ تو اٹھتے بیٹھتے دن بھر میں کتنی بار کتنے ذاکروں سے سنتے ہوں گے، مگر کلام کس کا ہے؟ یہ شہد سخن کہاں سے نصیب ہوا ہے؟ اس کی شیرینی کم نہیں ہوتی جتنی بار بھی دہرائیں. پیغمبر نے کسی جنگ میں کہا تھا نا، لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا، میں علم کل اسے دوں گا، لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا، جو اولو العزم مرد ہوگا، یحب اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرنے والا ہوگا. آپ محبت علی کی بنیاد پر مجھے دیوانہ کہہ لیجئے، رسول تو فرما رہے ہیں کہ اللہ بھی علی سے محبت کرتا ہے. محبت علی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے نعوذ باللہ کوئی معمولی چیز سمجھا جائے، کوئی ہلکی چیز سمجھی جائے، نعوذ باللہ. لیکن یہ کیسے تشبیہ پیش کروں، یہ کوئی بھی عمارت بنانی ہو تو اس عمارت میں کچھ اینٹیں ہوتی ہیں اور کوئی چیز ہوتی ہے جو اینٹوں کو ایک دوسرے سے جوڑ کے اسے آہنی دیوار بناتے ہیں. اگر وہ جوڑنے والی چیز نہ ہو تو وہ اینٹیں بکھر جاتی ہیں. دین میں اصول دین سے لے کے فروع دین تک سب اینٹیں ہیں. ان اینٹوں کو جوڑ کے جو مضبوط قلعہ بنتا ہے وہ محبت علی سے. نفرت فروشو آؤ یہاں اس فرش عذاب پر بیٹھو اور سنو اور سمجھو کہ محبت علی کی حقیقت کیا ہے اور عظمت کیا ہے. یہ محبت علی ہے جو دین کو ایک مضبوط قلعہ بناتی ہے. اور اسی لیے حدیث قدسی میں ہے کہ ولایت علی حسنی, علی کے ولایت میرا قلعہ ہے, جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. دنیا کی تمام عقلیں اور تمام عقلوں کا کل سرمایہ خرد, کل خزانہ ہوش و خرد سب صدقہ ہو جائے دیوانگی علی پر. نچھاور صدقہ
سب الگ نعرہ حیدری
علی کی محبت. علامت ایمان ہی نہیں ہے, میں نے عرض کیا یہی محبت ہے جو اصول سے لے کے فروع تک تمام چیزوں کو جوڑ کے ایک قلعہ بناتی ہے, قلعہ توحید. آپ جانتے نہیں علی کی محبت کیا شے ہے. بس گفتگو کو روک رہا ہوں اس مقام پر. علی کی محبت ہو یا حسین کی محبت, آقا رسول اللہ ہی کی ایک حدیث کا ٹکڑا ہے, فرمایا ہے احب اللہ من احب حسینا. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ورنہ یہاں پر بھی ایک مشکل ہے کہ اس حدیث کو دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں, دو طرح سے اس کی تعبیر اور ترجمانی ہو سکتی ہے. ایک یہ کہ اس کو جملہ خبریہ سمجھا جائے اور ایک یہ کہ اس کو جملہ انشائیہ سمجھا جائے. احب اللہ من احب حسینا ایک تو یہ ہے کہ خبر دی جا رہی ہے, حضور اطلاع دے رہے ہیں کہ جو حسین کو چاہنے والے ہیں نا خدا ان کو چاہتا ہے. دیکھیے آپ نے حسین کی محبت. اور دوسرا مفہوم یہ ہوگا کہ اے پروردگار جو حسین کو چاہنے والے ہیں نا پروردگار تو بھی ان سے محبت فرما. اگر خبر ہے تو اور اگر دعا ہے تو کس کی دعا ہے, دعا کس کی ہے؟ ارے جس کے صدقے میں تمام کائنات کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اس کی دعا ہے نا. کہ اللہ انہیں تو اپنا چہیتا بنا لے جو حسین کے چاہنے والے ہیں. خدا آپ کی عمروں میں برکت عطا فرمائے, خدا آپ کے رزق میں, روزی میں, آل و اولاد میں, ذریت میں, نسل میں ہر طرح کی برکتیں عطا فرمائے, تاکہ آپ جب تک یہ سلسلہ حیات دنیاوی قائم ہے اس عزاں کا سلسلہ برقرار رکھ سکیں, حب حسین کا سلسلہ, نورانی سلسلہ قائم رہے. کتنی تیزی سے دن گزر رہے ہیں, آج 3 محرم ہو گئے, کل حسین کربلا پہنچ چکے ہیں. دو حسین کو آقا کربلا پہنچ, دو محرم کو آقا حسین کربلا پہنچ گئے تھے. اور مشکلات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. یوں تو شہادتیں سب کی روز عاشورہ ہوئیں، مگر کچھ شخصیتیں ایسی ہیں جن کا خصوصیت سے تذکرہ کیا جاتا ہے. آج میرا جی چاہتا ہے، حالانکہ عموماً تذکرہ کرتا رہا ہوں اور عموماً ممبروں سے تذکرہ ہوتا ہے، لیکن یہ شہید مشہور شہیدوں میں سے، یہ شہید مستحق ہے کہ اس کا تذکرہ کیا جاتا رہے، کیونکہ تمام عالم انسانی کے لیے اس میں عبرت ہے. دنیا سے کیسے رشتہ توڑا جاتا ہے، حق سے کیسے رشتہ جوڑا جاتا ہے. آسان نہیں ہوتا نا دنیا کو تج دینا، دنیا کو ٹھوکر مار دینا، دنیا سے منہ موڑ لینا اور خدا کی طرف توجہ کر لینا. عموماً اس کے لیے معصوموں کے کردار، نبیوں کے کردار، اماموں کے کردار پیش کیے جاتے ہیں. میں ایک گناہگار انسان کا کردار پیش کر رہا ہوں، اور اس گناہگار انسان کا نام ہے حر. وقت بالکل نہیں ہے، وقت کی محدودیتیں اور مجلس کے اپنے تقاضے ہیں. تاریخ میں بہت کچھ، بڑی بہت سی کڑیاں واقعات کی گم ہیں، اور ابھی بھی تحقیق کا سلسلہ جاری ہے. اسی لیے آپ حضرات محسوس کرتے ہوں گے کہ میں کسی تاریخی واقعے کو بہت کم تفصیل سے پیش کرتا ہوں، جو ثابت حقیقتیں ہیں ان کی طرف اشارہ کرتا ہوں. حر کب، کس وقت دشمن فوج سے نکل کے آقا کی طرف آئے، اس میں مختلف بیانات ہیں، مرثیوں میں، تقریروں میں، خطبات میں، مقاتل میں، تاریخوں میں مختلف بیانات ہیں. کوئی کہتا ہے رات میں آئے، کوئی کہتا ہے کہ صبح ہو رہی تھی تو آئے، اور بعض روایات میں ہے کہ نہیں، شب عاشور اضطراب میں گزری. روز عاشور کا سورج طلوع ہوا، اور وہ وقت آیا جب آقا حسین نے کہا حل من ناصر ینصر، کیونکہ یہ آپ نے ایک سے زائد مرتبہ کہا ہے، متعدد بار فرمایا ہے، اپنا تعارف کرایا اور کہا کوئی ہے جو میری مدد کرے. اب تاریخ کے سینکڑوں صفحات کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، آپ نے کم سے کم تین مرتبہ صدائے استغاثہ بلند کی. پہلی صدائے استغاثہ جو آغاز جہاد میں بلند کی، پہلی آواز پر حر آئے ہیں، اور آخری آواز جب بلند کی ہے تو اصغر آئے. بس محرم ہے، اب گریے میں بخل نہ کیجیے گا، یہ گریا بھی ضروری ہے. جتنے بھی انقلابی اقدار ہیں شخصیت کی تعمیر کے لیے، ملت کی تعمیر کے لیے، ملکوں کی تعمیر کے لیے، تہذیبوں کی تعمیر کے لیے، ثقافتوں کی تعمیر کے لیے، وہ سب مثبت انقلابی اقدار اپنی جگہ، ان تمام اقدار کو ایک ساتھ گوندھ کر ان کو مضبوطی عطا کرتا ہے یہ اشک عزا. گریے کی مخالفت نہ کیجیے، گریے کی روایت کو کمزور نہ کیجیے. آپ نے مگر امام خمینی کو روتے ہوئے نہیں دیکھا، بلک بلک کے مصائب میں روتے تھے. آیت اللہ خامنئی کو روتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی بات کا جواب دے رہا ہوں میں. گریے کی مخالفت نہ کریں، گریے کی روایت کو کمزور نہ کریں. یہ انقلابی نسلیں جنہوں نے آج مسلم امہ کو سرخرو کیا ہے، یہ فرش عذاب تربیت پانے والی نسلیں ہیں. حیات اعضا کو کمزور نہ کریں. ہاں جھوٹی روایتیں ضعیف روایتیں انہیں رد کر دیجئے, تحقیق کیجئے, تطہیر کا عمل جاری رہے, مگر یہ یاد رہے کہ کچھ ثابت حقیقتیں ہیں ان سے انحراف نہیں کیا جا سکتا. ہر امام نے تقریباً تاکید کی ہے کسی بھی غم میں رونا ہو تو حسین مظلوم پر گریا. تمہیں کوئی بھی غم ہو خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے, مگر اگر کوئی غم ہو تو حسین پر گریا کرنا. تحقیق کا سلسلہ جاری ہے, میں نے ابھی دروازہ کھول دیا پاٹو پاٹ, تحقیق کرنے والے کرے, کہیں گے آپ نے صاحب 99 میں یہ پڑھا تھا اور 2000 میں یہ پڑھا تھا اور آج آپ یہ پڑھ لیں. ہاں مطالعہ جاری ہے, تحقیق کا سفر جاری ہے, اقوال مختلف ہیں. کوئی کہتا ہے رات کے وقت ہو رہا ہے, کوئی کہتا ہے سحر کے وقت ہو رہا ہے, کوئی کہتا ہے صبح صبح آئے, کوئی کہتا ہے نہیں حضور کا نام مولا کی صدائے استغاثہ جب پہلی صدائے استغاثہ بلند کی ہے وہ سن کر ہو رہا ہے. جب امام نے خطبہ ارشاد فرمایا اتمام حجت کے لیے تو حر عمر ابن سعد کے پاس پہنچے. کیا ارادہ ہے اس ہستی کے ساتھ جنگ کرو گے؟ انت مقاتل هذا الرجل, اس ہستی کے ساتھ تم جنگ کرو گے قتال کرو گے؟ لیکن یہاں پہ ایک جملہ عرض کر دوں, سبب یہ تھا حر کا پورا قبیلہ پورا خاندان, استثناءات ہوں گے مگر پورا خاندان زمانے پیغمبر سے لے کر ہمیشہ پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر کا وفادار رہا, کبھی باطل اقتدار کا پرستار نہیں ہوا. اس خاندان سے ہے حر, یعنی حر اس ماں کا بیٹا ہے جس نے حر کی تربیت کی ہے تو فاطمہ زہرا کی عظمت کو بھی بتایا ہے. پہنچ گیا نا ذہن آپ کا, حر اس ماں کا بیٹا ہے جس نے تربیت کی حب علی اور حب فاطمہ کے ساتھ. پوچھا کیا اس ہستی کے ساتھ جنگ کرو گے؟ جواب سخت تھا ناگوار, کہاں جنگ کروں گا اور ایسی جنگ کہ یادگار جنگ ہوگی, سروں کی بارش ہوگی, ہاتھ کٹ کٹ کے اولوں کی طرح برسیں گے, بہت شدید جنگ ہوگی. اور نے کہا کہ فرزند رسول نے جو شرطیں پیش کی ہیں ان میں سے کیا کوئی شرط قابل قبول نہیں؟ اب ذرا سر جھکا, کہا ہیں تو اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں قبول کر لیتا, مگر یہ تمہارا حاکم یہ عبید اللہ ابن زیاد یہ ماننے والا نہیں ہے. اور خاموش ہوئے, پیچھے ہٹے, رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے پیچھے ہوتے گئے اور ایک الگ راہ لے لی سب سے کنارہ کش ہو کر. کہتے ہیں وہاں قرہ ابن قیس ایک شخص موجود تھا, اس نے دیکھا میں عجب حال دیکھ رہا ہوں, اس سے کہا کہ تو نے اپنے گھوڑے کو پانی پلایا ہے؟ یہ حور کا سوال عجب سوال ہے نا, یہ وہی حور ہے جس نے رات گزاری ہے کس حالت میں؟ دسترخوان بچھا رہا, نعمتیں چنی رہی, غلام آیا کہا آئیے کھانا تناول فرما لیجئے, حور نہیں گئے, بیٹا آیا نہیں گئے, بھائی آیا نہیں گئے, گویا حور نے بھی ایک رات کم سے کم حب حسین میں بھوک اور پیاس میں گزاری. اسے کہتے ہیں مواسات, اسے کہتے ہیں مواسات. اب حور بھی کچھ بھوکے بھی ہیں کچھ پیاسے بھی, اور کچھ آوازیں آ رہی ہیں حور کے کانوں میں. حور نے قرہ ابن قیس سے کہا کہ یہ اتنے گھوڑے کو پانی پلایا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا نہیں پانی نہیں. کہا جا تو اپنے گھوڑے کو پانی تو پلا دے. جب وہ ہٹا اور آگے بڑھے اور رفتہ رفتہ آقا حسین کی طرف چلے. بیٹا آیا قریب, بھائی آیا, غلام آیا, سب حر کے ساتھ ساتھ چلے. اس لیے کہ بیٹے کو, بھائی کو, غلام کو, سب کو جواب رات میں دے چکا تھا. جب وہ آ کے کہہ رہے تھے کھانا نہیں کھائیں گے, پانی نہیں پیئیں گے, تو خاص طور سے بیٹے کو قریب بلایا. میں تو بس سادہ سی ایک بات بتا رہا ہوں, آپ گریہ کریں گے. ہور کے اس بیٹے کا نام بھی علی تھا. علی, علی ابن ہور. بیٹے کو بلایا, کہا بیٹے میرے کانوں میں کچھ آوازیں آ رہی ہیں, تم بھی سن رہے ہو؟ بیٹے نے سر جھکا لیا. کیا سن رہے ہو؟ کہا حسین کے خیمے سے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں. الاتش الاتش کیا. بس آپ نے سر و سینہ پیٹا, گریہ کیا, مجلس مال مجلس حاصل ہو گیا. گفتگو تمام کر رہا ہوں ایک دو جملوں میں. اور امام کی خدمت میں آئے, یا ابا عبداللہ یا ابن رسول اللہ انا تائب هل لی من توبہ. اے فرزند رسول, اے ابو عبداللہ, ارے میں تائب ہو کر آیا ہوں, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, میرے لیے توبہ ہے, میرے لیے توبہ ہے. یہ سوال بتا رہا ہے کہ اسے اپنے جرم کی سنگینی, گناہ کی سنگینی کا احساس. رحمت للعالمین کے فرزند ہیں. آقا حسین نے کہا اللہ تائب ہے, میں نے بھی معاف کیا, میرے رب نے بھی معاف کیا. ہور نے آقا سے اجازت لی. بس دو ایک فقرے, دو ایک فقرے. تحقیق طلب ذہن سوچتے بھی رہیں, تحقیق بھی کرتے رہیں. ہور امام کی طرف سے اذن لے کر میدان میں آئے. دوبارہ ہور نے مکمل ایک خطبہ ارشاد فرمایا. ہور نے اہل کوفہ سے خطاب کر کے امام کی حقانیت بیان کی اور حکومت وقت کا تختیہ کیا. کہا تم خطا پر ہو, تم غلطی پر ہو. دیکھو یہ فرزند رسول ہیں, دیکھو یہ ہیں اس وقت حق پر. اتمام حجت کے بعد جنگ کا سلسلہ شروع ہوا. حر سے پہلے حر کا بیٹا شہید ہوا. اب میں عرض کر چکا ہوں تاریخ میں تو کتنے اختلافات ہیں, مگر بعض لوگوں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ آقا حسین کی شان کرم حر کے سامنے اس وقت اور زیادہ سامنے آئی جب حر کے بیٹے نے حر کو آواز دی. اور جب حر بیٹے کے لاشے پر پہنچے تو دیکھا حسین پہلے موجود. حر اس لطف و کرم مولا کو دیکھ کر ایک مرتبہ کہنے لگے, آقا حسین گناہگاروں پر یہ لطف و کرم, آقا حسین نے فرمایا کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے مگر میں سمجھتا ہوں اس عمر میں جوان بیٹے کا لاشا. ارے بس مجلس تمام ہو گئی. آقا آپ حر کو, علی ابن حر کا لاشا اٹھانے نہیں دے رہے ہیں اور آپ علی اکبر کا لاشا اٹھائیں گے, علی اصغر کا لاشا اٹھائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون, رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار امت اسلامیہ کو ولایت علی ابن ابی طالب پہ متحد فرما. پروردگار اس روئے زمین کو جنگ و جدل سے اور تمام تر نحوستوں سے پاک کر دے. پروردگار رہبر شہید کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما. پروردگار رہبر موجود کی صحت و سلامتی و عافیت کا اہتمام فرما. پروردگار اپنے ولی آخر ولی معصوم کے اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرائے.